میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امتیوں پر مہربان محبوب رحمان راحت دل و جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرشتے کتنے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے جسے تمام مخلوقات کی آوازیں سننے کی اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا، یعنی درود پاک پڑھنے والے کا، وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں آپ پر اس وقت درود پاک پڑھتا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ روایت ہے اور کتنی دھارس بندھانے والی یہ روایت ہے کہ اگر کوئی امتی قیامت تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے اس فرشتے کو کیسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ فرشتہ نام بھی جانتا ہے اور والد کا نام بھی جانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود پاک پڑھیں، یعنی جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی ذکر ہمارا حضور کی بارگاہ میں ہوتا رہے گا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی جو برکات ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، کتنی ہی احادیث ہیں جن میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیں اس طرح کی رحمتوں کے نزول کی روایات آپ مبلغین سے سنتے ہوں گے، بخشش کی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، یہ درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں ہیں، برکات ہیں۔ تو جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ برکات حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمتوں کے انشاءاللہ سائے میں ہوں گے، جتنا درود پاک انشاءاللہ اتنے ہی اللہ پاک کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی. نیت کریں انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، اتنا محتاج ہو گیا، مگر پھر بھی بھوک ستاتی رہتی، یعنی مٹی کھائی لیکن پھر بھی بھوک ستا رہی ہے. میں نے سوچا کہ کاش کوئی ایسا شخص مل جائے، ایسا بندہ مل جائے، ایسا کوئی فرد مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے، میری بھوک کو مٹا دے، میری اس پریشانی کو ختم کر دے. چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا کہ جو مجھے جانتا، کوئی پہچانتا، کوئی جاننے والا نہیں تھا. جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی، کہ اب میں دریا کے پار کیسے جاؤں، کشتی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے یہاں پر اس مقام پر ایک بدفالی لی، یعنی برا شگون لیا، پھر مجھے ایک کشتی والا نظر آ گیا، مگر اس کی کشتی میں سوراخ تھا. کہا کہ میں نے دوسری بدشگونی لی. اچھا، میں نے ملاح جو کشتی چلانے والا ہوتا ہے اس سے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام دیو زادہ ہے، یعنی عربی میں شیطان کو کہتے ہیں. کہا میرا نام دیو زادہ ہے. کہا کہ میں نے تیسری بدشگونی لی، ایک بھوک ستا رہی ہے، دوسرا کشتی نہیں ملی، تیسرا کشتی جو ملی اس میں سوراخ، ابھی اس سے نام لیا تو یہ تو اور ڈرانے والی بات کر رہا ہے، دیو زادہ کہہ رہا ہے. کہا کہ بہرحال میں اس کشتی میں سوار ہو گیا. جب دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان لے چلو. اس وقت میرے پاس کہا کہ ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا. اچھا، جس مزدور کو میں نے آواز دی وہ مزدور ایک آنکھ والا تھا. کہا لو بھائی، یہ بھی ایک آنکھ والا، ایک اور بدشگونی لے رہی، کہیں کشتی نہیں ملی، کشتی ملی تو سوراخ. ملاح سے پوچھا، اس کا نام دیو زادہ. کہا کہ اللہ اللہ کر کے دریا میں نے پار کیا، وہاں پر پہنچا تو مزدور کو بلایا، بھائی سامان اٹھا لو، تو وہ بھی ایک آنکھ والا نکلا. کہا کہ میں نے اس پر بھی چوتھی بدشگونی لی. میرے دل میں آیا ایسا کرتا ہوں، یہیں سے پلٹ کر واپس چلا جاتا ہوں، اتنی بدشگونیاں ہو چکی ہیں، اتنے معاملات ہو چکے ہیں، تو کیوں نہ ایسا کروں کہ میں یہاں سے پلٹ کر چلا جاؤں، واپس چلا جاؤں. کہتے ہیں لیکن ایسا ہوا کہ بھوک کی جو ستائش تھی، جو بھوک ستا رہی تھی، اس نے مجھے واپس پلٹنے نہیں دیا. میں وہیں پر رک گیا اور مسافر خانے میں ٹھہر گیا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا، جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کہا کہ میں نے پوچھا کون، تو جواب ملا میں آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں. اچھا، کہا کہ وہاں پر تو کوئی جاننے والا ہی نہیں تھا، جان پہچان نہیں کہ جس سے پاس جا کر کچھ بات کرتا. کہا کہ وہاں پر گیا اور وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، میں نے پوچھا کون، تو باہر سے کہا کہ بھائی آپ ہی سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں. میں نے دل میں کہا شاید یا تو یہ میرا دشمن ہے کہ جو مجھے جانتا ہے، یا پھر یہ بادشاہ کا کوئی نمائندہ ہے، کوئی جاسوس ہے جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے. کہا کہ تھوڑی دیر تو میں نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن پھر میرے دل میں نہ جانے کیا ہوا، میں نے دروازہ کھول دیا. کہا جب میں نے دروازہ کھولا، اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور یہ پیغام بھی دیا ہے کہ اگرچہ آپ سے اختلافات ہیں، کوئی اختلافات ہیں آپ سے، اپنی جگہ پر برقرار ہیں، لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، میں نے آپ کے حالات سنے، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضروریات کو پوری کروں۔ اگر آپ ایک یا دو ماہ یہیں پر رہنا چاہتے ہیں، ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو کہا آپ ہمارے پاس ٹھہریے، آپ کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہاں سے پلٹ کر اپنے شہر جانا چاہتے ہیں تو یہ 30 دینار لیجئے اور آپ اپنے شہر میں پلٹ کر جا سکتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کیجئے، اپنے اوپر خرچ کیجئے۔ تاکہ میں نے اس سے لے لیے۔ اس شخص کا پھر بیان تھا کہ اس سے پہلے کبھی بھی میں 30 دینار کا مالک نہیں ہوا، یعنی اتنی زیادہ رقم کبھی بھی میرے پاس نہیں ہوئی کہ جتنی یہاں پر سفر کرنے کے بعد میرے پاس رقم آ گئی۔ وہ شخص خود ہی کہتا ہے کہ پھر یہ بات مجھ پر آشکار ہوتی ہے، مجھ پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم بہت سے معاملات ترک کر دیتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں جو کرنے والے کام ہوتے ہیں ان کاموں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ فقط بدشگونی کی وجہ سے۔ وہ شخص کہتا ہے دیکھیں اس نے کتنی بدشگونیاں لی، نکلا تھا تو کشتی نہیں ملی، کشتی ملی سوراخ تھا، ملاح سے پوچھا نام کیا ہے، دیو زادہ بتایا، وہاں پر پہنچا تو ایک آنکھ والا مزدور ملا۔ اچھا، تو اس طرح کی کئی ایک بدشگونیاں اس نے لی اور پلٹ کر جانا بھی چاہا کہ میرا کام نہیں ہوگا۔ وہ کس کام سے آیا تھا؟ کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کوئی ایسا فرد مل جائے جو اس مشکل گھڑی میں میری مدد کرے۔ تو آپ دیکھیے، اگر وہ بدشگونی لے کر پلٹ جاتا تو کون مدد کرتا اس کی؟ تو اللہ پاک نے کیسے اس کی مدد فرمائی، کیسا کرم کیا کہ بدشگونی لینے کے باوجود بھی جب وہ ڈٹا رہا، واپس نہیں پلٹا، تو اللہ پاک نے اس کی بدشگونی کا یوں خاتمہ بھی فرمایا اور اسے 30 دینار کا مالک بھی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، تو بیان کردہ حکایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدشگونی کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونیوں کا شکار ہوا اور سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے واپس چلنے جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی ساری بدشگونیاں جمع ہو چکی تھی، اب میری حاجت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی حاجت کو بھی پورا فرما دیا۔ تو یاد رکھیے، جو شخص وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے ہر چیز ہی پھر منحوس نظر آتی ہے، وہ ہر چیز کو پھر منحوس گردانتا ہے، حتیٰ کہ وہمی شخص کم عقل لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہم کا شکار تھا، اللہ جانے کیا ہو جائے گا، نہ جانے کیا ہو جائے گا، وہاں پر سفر کیا یہ آفت آ جائے گی، یہ کام کیا یہ مسئلہ بن جائے گا، یہاں پر یوں کر دیا، اس کی بات مان لی یہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ دیکھ لیا تو یہ آفت آ جائے گی۔ تو وہمی شخص بہت ساری لوگوں کی باتوں میں آ کر، کم عقل لوگوں کی باتوں میں آ کر بہت سارے غلط فیصلے کرتا ہے کہ جس کا نقصان وہ خود بھی بھگتتا ہے اور پھر اس کی نسلوں میں بھی اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ وہم جو ہے یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے پر مجبور کرتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، سکون برباد کر دیتا ہے۔ ایسا وار ہے یہ شیطان کا وہم، وہ وہم ڈال دے گا اس نے فلاں کیا ہوگا، مخالف کر دیا اور بس اسی کے خلاف دل میں بغض آنا شروع ہوا، عداوتیں بری، موقع ملا تو اسے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اب وہم آ گیا، اب ہر وقت ٹینشن، ایک پریشانی، نہ چین کی نیند آ رہی ہے، نہ سکون کا آرام مل رہا ہے، نہ راحت مل رہی ہے، نہ گھر میں سکون، نہ باہر سکون، نہ کہیں بھی سکون نہیں مل رہا۔ تو یوں وہمی شخص جو وہم کا شکار ہوتا ہے وہ اپنا سکون برباد کر دیتا ہے، اور شیطان اپنی چال چل رہا ہوتا ہے اور اس طرح اپنے سکون کو کھو بیٹھتا ہے۔ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا، ایک شخص کے متعلق مشہور ہے، اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت یعنی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ہوتا ہے نا کہ یار اس کا چہرہ دیکھ لیا تو بس اب تو یہ کام کسی صورت نہیں ہوگا. کیوں کہ یار یہ تو چہرہ ہی ایسا ہے منحوس ہے, اس کو جب بھی میں نے اس کا چہرہ دیکھا جناب والا میرا تو کام نہیں ہوا, مشکل ہی آئی ہے, مشکل ہی کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پھر چھپ چھپ کر نکلتے ہیں کہ یار پہلے پہل میں کام کے لیے نکل رہا ہوں اور اس کا چہرہ میرے سامنے نہیں آنا چاہیے. تو بہرحال اعلی حضرت امام علیہ سنت سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا کہ جب بھی یہ سامنے آ جائے تو کچھ نہ کچھ دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو, بھروسہ ہو کہ یہ کام ہو کر ہی رہے گا, لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ آتی ہے, پریشانی بنتی ہے. چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے, اور وہ لوگ برابر اس امر میں اس بات میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس شخص کا سامنا ہو گیا تو مکان پر واپس پلٹیں گے اور واپس پلٹ کر لوگوں کو بھیجیں گے, دیکھو یہ شخص چلا گیا ہے. تو جب وہ چلا جائے تو پھر وہ جاتے ہیں کہ یہ شخص منحوس ہے. اب آپ ارشاد فرمائیے کہ ان لوگوں کا ایسا عقیدہ رکھنا, ایسی سوچ رکھنا کسی مسلمان کے بارے میں یہ کیسا ہے؟ اعلی حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہادی و مربی, سیدی, مرشدی, آقائی, مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کیا کمال کا جواب ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں کہ کوئی شخص اس کا چہرہ دیکھا تو وہ منحوس ہو گیا. کہا کہ شریعت مطہرہ میں اس طرح کی اس کی کوئی اصل نہیں. شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا, جب کوئی بد شگون یعنی بد شگونی کرو, برا شگون آ جائے, گمان آ جائے تو اس پر عمل نہ کرو. کہ جب تمہیں کوئی برا شگون آ ہی جائے, بد شگونی لے لی, ذہن میں خیال آ ہی گیا, تو کیا کرو؟ وہ کام کر دو, اس پر کان نہ درو. بلکہ آگے فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک, یعنی اللہ پاک نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے, اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے, اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی بھلائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور برائی بھی, یعنی کوئی آزمائش بھی آئے تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, کوئی پریشانی بھی آئے اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے, اور کوئی بھلائی پہنچے وہ بھی اللہ پاک ہی کی طرف سے آتی ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کہا کہ یہ وظیفہ کر لیا کرے. الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے پیروی کے لائق ہے. یہ حضرات کسی مخصوص شخص کو, کسی جگہ کو, کسی وقت کو, کسی چیز کو منحوس نہیں جانتے تھے, بد شگونی نہیں لیا کرتے تھے. میں یہاں پر آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. اکثر یہ خیال جب آتا ہے کہ فلاں کا چہرہ دیکھا تو یہ شخص منحوس ہے, اسی طرح ایک شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ کانا شخص تھا, مشہور ہو گیا کہ یہ منحوس شخص ہے. اچھا جو بھی اسے چہرہ دیکھتا تو آزمائش میں آ جاتا, یہاں تک کہ لوگوں نے بادشاہ سے اس کے جلا وطن ہونے کا مطالبہ کیا کہ اسے ہمارے وطن سے نکال دیا جائے. اب بادشاہ نے کہا بھائی کیوں نکالا جائے؟ کہا اس لیے کہ جو شخص بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ کسی آزمائش میں آ جاتا ہے, کسی پریشانی میں آ جاتا ہے, کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے. کہا کہ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جب بھی کسی نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہے. اچھا میں ایسے تو تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں کروں گا. کہا پھر؟ کہا میں خود تجربہ کروں گا. کہا چلو ٹھیک ہے آپ تجربہ کر لیں. اب بادشاہ نے ایسا کیا کہ اس شخص کو کہا کہ صبح کو سب سے پہلے تم نے میرے دروازے پر کھڑے ہونا ہے تاکہ سب سے پہلے میں تمہارا چہرہ دیکھوں. اگلے دن صبح کے وقت وہ شخص جو کانا تھا بادشاہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا. جیسے ہی صبح کا وقت ہوا تو بادشاہ نے دروازہ کھولا اور سامنے اس شخص کو پایا. اس نے دیکھ لیا، کہا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں، وہ چلا گیا۔ جب واپس پلٹا اور بادشاہ اپنے دربار میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلا اور موزہ پہننے لگا، جیسے ہی موزہ پہننے لگا تو اس کے اندر بچھو نے اسے ڈس لیا۔ اس قدر زہریلا بچھو تھا کہ بادشاہ ایک دم گر گیا اور شور شرابا شروع کر دیا، جسم اس کا نیلا پڑ گیا، موت اس کے سر پر منڈلانے لگ پڑی، زندگی اور موت کی کشمکش میں آ گیا۔ اچھا، اب اس شخص نے بادشاہ کے لیے ایک طبیب کو بلایا گیا، بہترین طبیب کو، کہ جلدی سے اس کا علاج کرے۔ اچھا، ادھر سے اس کا علاج شروع ہوا اور ادھر سے بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس شخص کو، جو منحوس شخص ہے معاذ اللہ، اسے قید میں ڈال دیا جائے، میرے صحت یاب ہونے تک اسے قید میں رکھا جائے، اس کے بعد تاکہ میں اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ ادھر وہ شخص روتا دھوتا کہ مجھے آج میرے وطن سے نکال دیا جائے گا، مجھے میرے ملک سے نکال دیا جائے گا، مجھے میرے گھر والوں سے دور کر دیا جائے گا، مجھے میرے کنبے سے، میرے رشتہ داروں سے، میرے قبیلے سے مجھے آج دور کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب بادشاہ ٹھیک ہوا، جب اس کی طبیعت کچھ بحال ہوئی، یوں ہی بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا اور اس شخص کو بلایا گیا۔ جب بلایا، کہا کہ اب ایسا کیجئے کہ آپ آئیں، اس شخص کو بلا لیا گیا۔ جب وہ شخص بھی آیا، اس سے قبل کہ کچھ فیصلہ ہوتا بادشاہ کے، بادشاہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، تو وزیر جو بادشاہ کا تھا اس نے ایک عرض کی، کہا حضور اگر میں جان کی امان پاؤں اور اگر میری جان کو کوئی نقصان نہ ہو تو کیا ایک بات کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا جی ضرور کیجئے۔ کہا بادشاہ مجھے نہیں معلوم کہ اب سے تھوڑی دیر بعد اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ اسے جلا وطن کیا جائے گا، مجھے نہیں معلوم اسے قید کر دیا جائے گا، مجھے نہیں معلوم کہ اسے کیا سزا دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ بادشاہ کہ یہ منحوس قرار دیا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ منحوس ہے اور جو بھی اس کا چہرہ دیکھتا ہے وہ کسی آزمائش میں آ جاتا ہے۔ کہا کہ بادشاہ پھر تم نے اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھا اور تمہارے اوپر بھی آزمائش آئی اور تم نے اسے منحوس گردان لیا، منحوس سمجھ لیا، اور اب تم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے ہو۔ کہا بالکل فیصلہ کرنے لگا ہوں۔ کہا بادشاہ اس سے قبل کہ آپ فیصلہ کرو، ایک بات سوچ لینا کہ سب سے پہلے تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے اور تمہارے نزدیک یہ منحوس ہوا۔ کہا کہ بادشاہ یہ بھی تو سوچو کہ وہ شخص کہ جب سے تمہیں بچھو نے ڈسا ہے تب سے لے کر اب تک وہ قید میں ہے اور اسے ابھی نہیں معلوم کہ اسے جلا وطن کر دیا جائے گا، اسے قید میں ڈالا جائے گا، اسے کون سی مشقت کی سزا سنائی جائے گی۔ تو بادشاہ یہ بھی تو سوچو کہ اس نے سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اگر تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے اس نے بھی تو تمہارا پہلے چہرہ دیکھا ہے، اب سوچو کہ منحوس پھر کون ہوا، تم یا وہ شخص۔ اب بادشاہ کی بتی جلی کہ یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے کہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور مجھے تکلیف پہنچی تو یہ منحوس ٹھہرا اور اس نے بھی تو سب سے پہلے مجھے ہی دیکھا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد ممکن ہے جلا وطن کر دیا جائے، اسے تکلیف میں رکھا گیا، قید میں ڈالا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس اعتبار سے تو میں منحوس بنتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی آج کے بعد اسے کوئی شخص بھی اسے منحوس نہیں سمجھے گا، نہ کوئی اسے منحوس کہے گا، بس شگونی کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں لے گا کہ اگر یہ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو یہ منحوس ہوا، تو اس نے بھی تو مجھے ہی دیکھا تھا۔ اس طرح پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یوں ذہن بنا لیتا ہے کہ فلاں کا چہرہ دیکھا جائے تو وہ منحوس ہوتا ہے، منحوس ٹھہرا دیتے ہیں ہم، اس کا چہرہ دیکھا تو کاروبار نہیں کرنا، چہرہ دیکھا سفر نہیں کرنا، چہرہ دیکھا دکان پہ نہیں جانا، چہرہ دیکھا تو فلاں کام نہیں کرنا، کیوں کہ یہ منحوس ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اگر وہ بھی ہمیں دیکھ کر ہمارے بارے میں بھی یہی ذہن بنا لیتا ہے، پھر تو اس طرح شریعت مطہرہ نے، اسلام نے، کتنا پیارا یہ ہمارا دین ہے، کتنا پیارا یہ ہمارا مذہب ہے اسلام، کہ وہ ان خرافات کو اسلام میں آنے کی گنجائش ہی نہیں دیتا، ہمارے معاشرے میں آنے کی گنجائش ہی اسلام نہیں دیتا کہ کوئی کسی کو منحوس سمجھے۔ یاد رکھیے، اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، مسلمان کوئی منحوس نہیں ہوتا۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا. ہر کسی بھی مہینے میں کوئی بھی آزمائش آ سکتی ہے. اب کسی مہینے میں کوئی آزمائش آ گئی تو وہ منحوس ٹھہر جائے گا. اسی مہینے میں کئی ایک معاملات ہوئے ہوں گے، کئی ایک فتوحات نصیب ہوئی ہوں گی، کئی ایک نیک کام ہوئے ہوں گے اسی مہینے میں. تو اب ہم، یہ ہماری سوچ تک، ہماری سمجھ تک ہے کہ ہم اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یا اسے پھر مبارک سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، اللہ پاک نے جتنے بھی مہینے بنائے ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اس طرح ہمیں مسلمانوں کے بارے میں بھی یہی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ مسلمان کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا. اچھا، سفر کرنے میں اگر ہم کسی چیز کا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں اور اپنے سفر کو روک دیتے ہیں بدشگونی کی وجہ سے، دیکھیے ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف کیسی پیارے انداز میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کے بارے میں سید اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. وہ حیدر کرار، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب خارجیوں سے جنگ کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی نے رکاوٹ بنا کر کچھ کہنے لگا، کہا کہ اے امیر المومنین، آپ تشریف نہ لے کر جائیں، سفر پر نہ جائیں، جو خارجیوں کے خلاف آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں کینسل کر دیں، ختم کر دیں، نہ جائیں. حضرت علی نے وجہ پوچھی، بھئی کس وجہ سے میں نہ جاؤں؟ اس نے کہا، اس وقت چاند عقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے کر جائیں گے تو آپ کو شکست ہو جائے گی. اچھا، اب شکست کا سن کر اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیا کیا؟ اس نجومی کی بات لے لی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے جواب دیا، نبی اکرم اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتماد نہیں رکھتے تھے، کسی نجومی پر نبی رحمت اعتماد نہیں کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے، حضرت عمر کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہوں اور یہ ہستیاں بھی اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرتی تھی، اور کہا کہ میں تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اب ضرور سفر کروں گا. تو مجھے سفر سے روک رہے تھے، کہا کہ اب تمہاری اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اب تو ضرور سفر کروں گا، میں اب ضرور جاؤں گا. اچھا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر روانہ ہوئے. جب سفر پر روانہ ہوئے تو اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں حیدر کرار کو عطا فرمائی، سب سے زیادہ برکت. کہ نجومی روک رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، اس وقت چاند عقرب میں ہے، برجوں میں سے ایک برج پر ہے، آپ جائیں گے شکست ہوگی، لیکن آپ کا اعتماد، آپ کا یقین، اللہ پر بھروسہ ایسا بہترین بھروسہ تھا، آپ نے فرمایا تمہاری اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا. اور اللہ پاک نے حیدر کرار کو ایسی عظیم برکت عطا فرمائی، سبحان اللہ، حتیٰ کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فتح کے ساتھ خوشی خوشی واپس تشریف لے کر آئے. پیارے پیارے اسلام بھائی، دیکھیے کہ بدشگونی پر ہمارے اسلاف کان نہیں دھرتے تھے، بدشگونی پر عمل نہیں کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف. اسی طرح امیر المومنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام، حضرت مزاحم کا بیان ہے، جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے. میں نے ان سے کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ چاند دبران میں ہے، میں نے یوں کہا کہ ذرا چاند کی طرف دیکھیے تو صحیح، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے چاند کو دیکھا تو چاند دبران میں تھا. فرمایا کہ شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے. فرمایا کہ مزاحم، ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مشیت کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں. ہم ایسا نہیں ہے کہ چاند اور سورج کے ساتھ نکلے، نہیں، ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہم سفر پر نکلے ہوئے ہیں. پیارے اسلام بھائیو، یہ چاند کیا، دوران کیا ہے؟ یہ چاند کی منزلیں ہیں. ایک منزل کا نام ہے، اس وقت چاند جیسے سوریا اور جوزا کے درمیان ہے. عرب میں نجومی شخص جو تھے، نجومی یہ وہم کیا کرتے تھے کہ جب چاند دبران میں پہنچتا ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں، حالات کشیدہ ہوتے ہیں، نقصان کا پہلو نکالتے تھے. تو اللہ پاک پر جن لوگوں کا بھروسہ ہوتا ہے تو وہ اللہ پاک پر بھروسے کی برکت سے اللہ انہیں فتح عطا فرماتا ہے. تو اس طرح پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف بدشگونیوں پر کان نہیں درتے تھے، تو معلوم ہوا اللہ والے نجومیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتے، اللہ والے بدخالی کو، بدشگونی کو نہیں مانتے، بدشگونی کو نہیں لیتے، اللہ والے بدشگونی کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں کہ تم خطا پر ہو، غلطی پر ہو، چاند سورج میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ پاک کی ذات کی عطا کردہ میں ہے، اللہ پاک پر بھروسہ کرنے میں ہی سارے معاملات میں خیر ہے، سارے معاملات میں برکت ہے، کہ جب بندہ اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے. اللہ والے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اللہ پاک پر جو ان لوگوں کا بھروسہ تھا، توکل تھا، اعتقاد تھا، یقین تھا، ایمان تھا، ہم بھی ان ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ کر کے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں. اور جو لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کیسی برکات انہیں نصیب فرماتا ہے. اللہ پاک پر جو بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، ہمیشہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اسے اپنے رب پر بھروسہ ہے. آج کسی پر بھروسہ کریں تو دھوکہ ہوگا، نقصان ہو جائے گا، خطا پر ہو جائیں گے، لیکن مالک پر بھروسہ کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا. مالک پر بھروسہ ہوگا، کبھی آپ کو دھوکہ نہیں ملے گا، بلکہ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں، اطمینان اور سکون کی زندگی میں، چین اور قرار کی زندگی میں رہتے ہیں. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگاتے. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو مشکل ترین صورتحال میں صبر کرنا آ جاتا ہے. بڑے بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، کڑے سے کڑا وقت آ جائے، لیکن اللہ پاک پر بھروسہ ہوتا ہے، انہیں اعتقاد ہے، یقین ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں تو میرا مالک میرے ساتھ ہے، مالک میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا خالق میرے ساتھ ہے، میرا پالنہار میرے ساتھ ہے. ہمیں کس طرح وہ تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ کس طرح بے سر و سامان چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب ہے، وہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ رحیم و کریم رب ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو صبر آتا ہے، کچھ بھی ہو جائے آزمائش آئی ہے، رب تو اپنے پیاروں کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تو صبر والوں کو بشارت عطا فرماتا ہے. تو جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں اعتقاد ہوتا ہے ہمارا مالک ہمارے ساتھ ہے. جب مالک ساتھ ہے تو پھر صبر کا جذبہ بھی اندر پیدا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کوئی طاقت، انہیں پتا ہے ساری طاقتیں، سب کو طاقت دینے والا خالق ہے، مالک ہے، اور میرے ساتھ وہ ہے جو سب کو طاقتیں عطا فرماتا ہے. کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے مالک پر بھروسہ ہے، اپنے خالق پر بھروسہ ہے. جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ شیطان کے دھوکے سے بچ کر نکل کر کامیاب ہو جاتا ہے. شیطان بھی اپنے داؤ پہ چلاتا رہے, اللہ پر بھروسہ کرنے والا اللہ اس پر کرم فرماتا ہے اور اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹ لیتے ہیں. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بھی بچ جاتے ہیں. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بدشگونی جیسی برائیوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتے. جو لوگ اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام ہو جاتا ہے, غیب سے پتہ بھی نہیں ہوتا. بھروسہ جو اللہ پر ہے, بھروسہ جو رب تعالی کی ذات پر ہے. اللہ اکبر. منقول ہے مسجد حرام میں ایک عبادت گزار شخص تھا, عبادت گزار, عبادت کیا کرتا تھا, دن رات عبادت میں مشغول رہتا, ساری رات سجدے کرتا, قیام کرتا, رکوع کرتا, مالک کی بارگاہ میں جھکا رہتا اور دن کو روزہ رکھتا. ہر روز شام کو ایک شخص اس کے پاس آتا دو روٹیاں لے کر اور اسے دو روٹیاں دیتا, اس سے وہ شخص افطار کرتا اور پھر دوسرے دن تک اللہ پاک کی عبادت میں وہ شخص لگ جاتا, عبادت کرتا رہتا. ایک دن دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ توکل کے خلاف ہے میرا عمل, ایسا تو نہیں کہ میں اس بندے پر توکل کر بیٹھا, میں نے اللہ پر توکل نہیں کیا اور اس بندے پر توکل کر لیا, ایسا تو نہیں ہے کہیں. کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے. تو جب اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ توکل کے خلاف ہو, اب وہ شام کو جب روٹی لے کر آیا تو اس نے پلٹا دیا, واپس بھیج دیا, کہا کہ مجھے تمہاری روٹی کی ضرورت نہیں اور روٹی لے کر بھی نہیں آنا, منع کر دیا. اب ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, تین دن گزر گئے, اب روٹی دینے والا کوئی تھا نہیں. اب عبادت گزار نے عرض کی, یا اللہ تو ہی روٹی بھیجنے والا ہے, تو ہی کرم فرمانے والا ہے, اب تو حال بحال ہو چکا ہے. اب وہ خواب کے عالم میں چلا گیا, بے ہوش بھی ہوا. اللہ پاک نے پوچھا کہ تو نے روٹی والے کو کیوں واپس بھیجا؟ اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے خوف تھا کہیں یہ توکل کے خلاف نہ ہو, میرا بھروسہ میرا اعتقاد تیری ذات پر ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اعتقاد بندے پر ہو جائے, میں اس سے بچنے کے لیے کہ اعتقاد تجھ پر ہے, تیری ذات پر ہے, تو میں نے اس بندے کو واپس بھیج دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا, اچھا یہ بتاؤ کہ یہ روٹی بھیجتا کون تھا؟ اللہ تو بھیجتا تھا. اچھا اب حکم ہوا کہ اب جب بھیجوں تو اس شخص کو واپس نہیں لٹا دینا, کیونکہ وہ روٹی تو میں بھیج رہا تھا, بھیجنے والا میں تھا, تو کیوں واپس بھیج رہا ہے؟ اور جو روٹی لے کر آتا تھا, اب اس شخص نے بھی خواب میں دیکھا کہ اس سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تو نے اس عبادت گزار شخص کو روٹی دینا کیوں بند کر دی؟ اس نے عرض کی, یا اللہ تو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ میں نے اسے روٹی دینا کیوں بند کر دی. فرمایا کہ اے بندے وہ روٹیاں تو کسے دیتا تھا؟ اس بندے نے کہا کہ یا اللہ وہ روٹیاں تو میں تجھے دیتا تھا, یعنی تیری راہ میں دیتا تھا, تجھے دیتا تھا, تیری راہ میں صدقہ کرتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا, اب وہ میری راہ میں دینا دوبارہ سے عمل جاری کر دے, دوبارہ سے عمل شروع کر دے. تو دیکھیے اللہ پاک اس طرح بھی رزق کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ وہاں وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے, جہاں سے بندے کا گمان تک نہ ہو مالک کریم وہاں سے بھی رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو, یہ بدشگونی کی آفت میں مبتلا ہو کر نہ جانے کون کتنی ہی بڑی بڑی آفات میں مبتلا ہو چکے. مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری ایک کتاب ہے, اس حوالے سے میں آپ تمام اسلامی بھائیوں کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ کتاب ہے بدشگونی, اس نام سے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری یہ کتاب ہے. آپ ضرور اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً وصول کیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ آپ اس کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں, کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی غلط راہ کا انتخاب کر بیٹھے تھے. انشاءاللہ انشاءاللہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے ہمیں صحیح راہ کا پتہ چل جائے گا۔ تو ضرور جتنے بھی حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، وہ سبھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ کتاب بدشگونی نام کی جو کتاب ہے، اس کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً وصول کریں گے۔ اللہ پاک توفیق دے۔ اے سفر کو لوگ منحوس جانتے ہیں، تو آپ اس کتاب کو لیں اور اس کو لنگر کریں، آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی دیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو انہیں بھی اس کی برکات نصیب ہوں گی، وہ بھی اپنے آپ کو خرافات سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدشگونی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے، کبھی اندھے اور کبھی لنگڑے سے، کبھی ایک آنکھ والے سے، ان افراد سے بدشگونی لی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ دیکھیں، ہم ان سے اگر بدشگونی لیں، الامان کہ ان کی دل آزاری کتنی ہوتی ہوگی، ان کو پتہ چلتا ہوگا تو کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی۔ ہم آج اللہ کی نعمتوں کی فراوانی میں بیٹھے ہیں، اتنی نعمتیں، اور ہم کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، آنکھ کی نعمت نہیں ہے، تو ہم نے اس سے بدشگونی لینا شروع کر دی، ہم اس کے دکھ میں اور اضافہ کر رہے ہیں، اس کی دل آزاری کا کر کے ایذائے مسلم کا سبب ہم بن رہے ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی خاص پرندے سے، کسی جانور سے، کسی کی آواز سن کر لوگ بدشگونی لے رہے ہوتے ہیں، کسی وقت سے، کسی دن، کسی مہینے سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ بالخصوص سفر کے اس مبارک مہینے کو جو آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کو تو لوگوں کی تعداد ہے جو اسے بدشگونی اس میں لیتی ہے۔ بلاؤں کے اترنے کا مہینہ کہتی ہے، آفتوں کے اترنے کا مہینہ کہتی ہے، معاذ اللہ اس مہینے کو معاذ اللہ منحوس مہینہ کہتی ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ کون ان لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ تو مدنی چینل کے توسط سے میں پھر آپ تمام اسلامی بھائیوں کو اور جتنے بھی ناظرین ہیں، پھر میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ یہ کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری تصنیف ہے، بدشگونی کتاب، اس کا مطالعہ کیجئے، خود بھی مطالعہ کریں اور دوسروں گھر والوں کو بھی مطالعہ کروائیں۔ اچھا، عورتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس مہینے کو بالخصوص منحوس گردانتی ہیں، عورتوں کو بھی پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، دیگر دوستوں میں بھی اس کو لنگر کیجئے، انشاءاللہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور جو پڑھے گا انشاءاللہ آپ کو دعائیں دے گا کہ ہم غلط راہ پر چل رہے تھے، آپ نے ہماری اصلاح کی ہے، آپ ہماری اصلاح کے سبب بنے۔ چند روپے میں اگر کسی کی آخرت کا بھلا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا کر لینا چاہیے، خود بھی لیجیے اور دیگر بھی مسلمان بھائیوں تک یہ پہنچائیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ سفر کو جو منحوس جانتے ہیں، دیکھیں اب میں ماہ سفر کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیسا برکت والا مہینہ ہے۔ اگر منحوس مہینہ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر، جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا اس وجہ سے ہے کہ یہ خود بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو اس سے پیار کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، اس مبارک مہینے میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اس کا انتخاب کرتے؟ اب دیکھیے، میں یہ باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ سفر المظفر کے اس مبارک مہینے میں، ہجرت کے دوسرے سال، امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی خانہ آبادی ہوئی ہے۔ یہ کتنا برکت والا مہینہ ہوگا کہ اس مبارک مہینہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اسی سفر المظفر کے مہینہ میں سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اسی مبارک مہینے مدائن یعنی کسرا کا محل یہ فتح ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی فتوحات ہیں جو اس مبارک مہینے میں نصیب ہوئی ہیں۔ تو یہ قطعاً منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ برکت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت سی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے ہمیں دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول میں یہ سیکھنے کو ملتی ہیں پیاری باتیں۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہوتا ہے، اجتماع پاک میں بھی شرکت کیجئے اور ہر ہفتے کو قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ طہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بحر خاک ما.